عنوان ہے کل فتح ہجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کل فتح ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے. اے مدینہ اے نوائے ہاتف رب جلیل, اے مدینہ اے نوائے ہاتف رب جلیل, کاروان زندگی کو تو نے دی بانگ رحیل, کاروان زندگی کو تو نے دی بانگ رحیل. شاہد نور ازل ہیں تیری محراب و فصیل, شاہد نور ازل ہیں تیری محراب و فصیل, جلوہ گاہ مصطفیٰ جائے نزول جبرائیل, جلوہ گاہ مصطفیٰ جائے جلوہ گاہ مصطفیٰ جائے نزول جبرائیل. خاک تیری خندزن ہے رتبہ افلاک پر, خاک تیری خندزن ہے رتبہ افلاک پر, سرور دنیا و دین خوابیدہ ہیں جس خاک پر, سرور دنیا و دین خوابیدہ ہیں جس خاک پر.
باغ رقیب کے مانے یہ باغ رقیب زینب بات کی آواز جو قافلہ پرانے زمانے میں جو سزا سے گھرتی ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قافلہ روانہ ہونے والا ہے. تو یہی کہانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ نے اس دنیا کے مسافر جس کو لوگ اپنا وطن سمجھ بیٹھے تھے اس کو آپ نے کوئی بانگے رحیل چلنے کی روانگی کی گھنٹی کی آواز سنا دی. یہ سب جو یہ ہے یہ ہمارا وطن نہیں ہے مگر قافلہ یہاں سے ایک دن چلنے والا ہے رفتہ رفتہ, تو اسی کو بانگے رحیل کہا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نور کی شاہد گواہ ہیں مدینے کے محراب اور فصیل وہاں اللہ تعالیٰ کا نور کی تجلیات وہاں برس رہی ہیں. اور وہ کیا چیز ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گاہ تھے, آپ کہیں یہاں جلوہ فرما تھے, آپ یہاں موجود تھے, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نزول فرماتے تھے حضور صلی اللہ تعالی وسلم. آپ آسمانوں سے نزول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی شان سید الانبیاء کا مقام تھا, جس سے بڑھ کے نہ کوئی فرشتہ ہے نہ کوئی انسان ہے. سید الانبیاء کا مقام تھا کہ وہاں سے جبرائیل اسلام آسمانوں سے نزول فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. اور جس خاک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صدیق مبارک رکھا ہوا ہے, علماء کا یہ تمام متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ حصہ زمین جہاں آپ کا جسد اثر رکھا ہوا ہے وہ عرش و کرسی سے افضل ہے, کعبہ اور ہر چیز سے افضل ہے. معزز بزرگ خدا بزرگ توی قصہ مختصر, اللہ تعالیٰ کے بعد جو بزرگی ہے بزرگ شخصیت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے بعد بس آپ ہی کا درجہ ہے.
تیری صوت حق سے لرزش ہے منا تو لات میں
یہ آواز عربی میں صوت آواز کو کہتے ہیں کہ آپ کیا آواز سے یعنی مدینہ شریف کو تو مخاطب کیا ہے شاعری کے اعتبار سے, لیکن مدینوں کو جو برکت حاصل ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ شاعری میں اتنا اس کو یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ اشارہ دوسری طرف ہوتا ہے مفہوم دوسرا ہوتا ہے, لفظ کچھ اور ہوتے ہیں معنی کچھ دوسرے ہوتے ہیں. تو آپ کی آواز سے حق کی جو آواز آئی تو وہاں کے جو سب سے بڑے بت تھے لات و منات جو کفر کے وہ بت جو ہے پارا پارا ہو گئے, لرزش پڑ گئی ان کی, ایمان لے آئے لوگ اور ان کو پاش پاش کر دیا. تیری سوتے حق سے لرزش ہے منات و لات میں, منات و لات بتوں کے نام ہیں جن کو وہاں کے مشرکین پوجا کرتے تھے. پڑھیے.
تیری سوتے حق سے لرزش ہے منات و لات میں, تو ہی ایک زندہ حقیقت بزم موجودات میں, تو ہی ایک زندہ حقیقت بزم موجودات میں. تیرے مفلس صابر و شاکر ہیں سب حالات میں, تیرے مفلس صابر و شاکر ہیں سب حالات میں. تیرے منعم گشت کرتے ہیں اندھیری رات میں,
انعام دینے والے. مگر اس میں حضرت والا نے ترمیم فرمائی تھی, فرمایا منعم کہو. منعم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نعمت دینے والا, اور منعم وہ جن پر نعمت جن کو نعمت دی گئی ہے. وہ تیرے منعم گشت کرتے ہیں اندھیری رات میں, جن کو آپ نے اپنی نعمتوں سے مال و دولت سے تقویٰ سے دین سے نوازا ہے, وہ رات کو گشت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مفلس صابر و شاکر ہیں, جو مفلس تھے ان کا حال یہ تھا کہ بچوں کو پانی ابال کے رکھ دیا, اس میں ان میں کنکریاں ڈال دی اور ان کو بہلا رہی ہیں, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے. پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو, کہنے والے کہ بچے میرے بھوکے ہیں اور عمر کو تو کچھ خبر ہی نہیں, وہ خود ہی اس کو جانتی نہیں تھی کہ یہ خلیفہ وقت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ تشریف فرما ہو گئے اور ہم یہاں فاقہ ہو رہے تھے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اسی وقت وہاں سے واپس ہوئے اور وہاں سے غلہ لے کے اس کی خدمت میں پہنچایا. تو یہ اندھیری رات میں یہ گشت, یہ اللہ جن پر اللہ نے نعمتیں برسائی, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, یہ اندھیری راتوں میں اپنی رعایا کا اپنے مفلسوں کا خیال رکھتے تھے, اور مفلس صابر و شاکر تھے. تو اس کے اور کتنے واقعات ہیں. ایک عورت تھی لڑکی, تو اس کی والدہ کہہ رہی تھی کہ خرچ پورا نہیں ہوتا, اس دودھ میں فروخت کر دیں, اس میں پانی ملا دے. تو اس لڑکی نے منع کیا کہ پانی نہیں ملا, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں, لوگ نہیں دیکھ رہے تھے کیا ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور پھر اس کو اپنے بیٹے کے نکاح میں اس کو. تو جیسے صابر و شاکر تھے, کسی کو اپنی اپنا دستی سوار دراز نہیں کرتے تھے, صحابہ فاقہ کر لیتے تھے لیکن دستی سوار دراز نہیں کرتے تھے دوسرے کے ساتھ.
نعت شریف کو پہلے بھی پڑھ چکا ہوں لیکن اب اصل مزہ جو ہے اب آ رہا ہے, ماشاء اللہ بہت نفع ہو. تیری سوتے حق سے لرزش ہے منات و لات میں, تو ہی ایک زندہ حقیقت بزم موجودات میں. تیرے مفلس صابر و شاکر ہیں سب حالات میں، تیرے منعم گشت کرتے ہیں اندھیری رات میں، اپنے محکوموں کی لادی ہیں سروں پر گٹھریاں، اپنے محکوموں کی لادی ہیں سروں پر گٹھریاں، تیرے شاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی ہے یہاں، تیرے شاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی ہے یہاں، آشنا ہو کر بھی گر ساقی سے بیگانے رہے، آشنا ہو کر بھی گر ساقی سے بیگانے رہے، فائدہ پھر کیا جو تیرے رند مستانے رہے، فائدہ پھر کیا جو تیرے رند مستانے رہے،
پہچان کر ایمان لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر بھی بیگانوں کی طرح رہے کہ آپ کی تعلیمات کو بھلا دیا، آپ کی سنتوں کو بھلا دیا، گناہوں میں ابتلا ہو گیا تو گویا بیگانے سے ہو گئے، جیسے کہ غیر ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ایمان والے ہیں اپنے ہیں لیکن یہ باتیں غیروں کی سی ہیں، تو آشنا ہو کے پھر بیگانہ نہ رہنا چاہیے، جب پہچان لیا حق واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ ہی کے طریقے پہ چلنے میں نجات ہوگی، تو پھر اسی پر عمل کرنا چاہیے، بیگانوں کی طرح نہ رہیں جیسے کفار ہیں کہ انہیں کچھ خبر ہی نہیں کہ کیا سنت ہے، کیا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ تو باغی ہیں، تو باغیوں کی مشابہت بھی نہ ہم لوگوں کو نہیں اختیار کرنی چاہیے، ورنہ فاسقوں میں شمار ہو جائے گا، ایمان تو رہتا ہے لیکن فسق و فجور میں، فاسق و فاجر میں شمار ہو جائے، تو آشنا ہو کر بگر ساقی سے بیگانی رہے، جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے نبی کا اقرار کرتے ہوئے آپ کی رسالت کا، اور آپ پر ایمان لا کر بھی اگر بیگانے رہے تو پھر اگر دنیا کی مست اس میں خوش خوش حالیوں میں مست رہے، اب دنیا کی عیشوں میں لذتوں میں، تو پھر کیا فائدہ، اس سے کچھ حاصل نہیں، اصل مقصد حاصل نہیں ہوا، اصل مقصد تو یہی تھا کہ حضور صلی اللہ آشنا ہو کر دیوانے ہو جاتے ہیں، آگے پڑھیے،
آشنا ہو کر بھی گر ساقی سے بیگانے رہے، فائدہ پھر کیا جو تیرے رند مستانے رہے، رات بھر شولوں پہ اس کے کیسے دیوانے رہے، رات بھر شولوں پہ اس کے کیسے دیوانے رہے، یوں رہے ہم جیسے گردے شمع پروانے رہے، یوں رہے ہم جیسے گردے شمع پروانے رہے، شمع جب تیری فروزاں ہے تو پھر کیا چاہیے، شمع جب تیری فروزاں ہے تو پھر کیا چاہیے، جذبے بے اختیار شوق ہونا چاہیے، جذبے بے اختیار شوق ہونا چاہیے،
جس طرح پروانے جو ہیں وہ شمع کے اوپر اپنی فدا ہوتے رہتے ہیں، رات بھر گرد شمع جو جلتی تھی، اور یہ جو بلب بھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس میں پروانے آ جاتے ہیں اور وہ اسی کے ارد گرد چکر کاٹتے ہیں، تو اور یہاں تک کہ جان بھی دے دیتی ہیں، اس جل جاتی تھی جو لو ہوتی تھی اس میں، تو جس طرح شمع پروانے پر پروانہ شمع پر فدا ہوتا ہے، اسی طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، جیسے وہ دیوانے رہتی ہیں پروانے، ایسے ہی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمارے دل میں سما جائے۔
یوں رہیں ہم جیسے گرد شمع پروانے رہے گی، پروانے شمع کے گرد رہتی ہیں اور اپنی جان کو فدا کر دیتی ہیں، تو پھر وہ یہ شمع تو بجھ جاتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شمع ہے یہ تو کسی قیامت تک کبھی بھی نہیں بجھ سکتی، نہ یہاں نہ آخرت میں. تو یہ جب فروزہ ہماری روشن، جب آپ کی شمع روشن ہے، اے مدینہ جب تیری شمع روشن ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن ہے جو قیامت تک، کیا قیامت کے بعد بھی کبھی اس کو فنا نہیں آئے گی، وہ روشن ہی رہے گی. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بس جذبہ بے اختیار، عشق کا جذبہ بے اختیار ہو کہ اللہ رسول پر فدا ہو جائے، بس یہ اس جذبے کی کمی ہے. جذبہ بے اختیار شوق ہونا چاہیے، شوق کا جذبہ بے اختیار، یعنی ایسا شدید عشق ہو کہ جس پہ ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ارشادات اور تعلیمات اور آپ کی سنتوں پر عمل کریں اور اس کے بغیر چین نہ پائیں. جذبہ بھی اختیار شوق سے کہ
کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے، کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے، کیا کرے یہ بندے عاجز بہت مجبور ہے، کیا کرے یہ بندے عاجز بہت مجبور ہے، اے ہوائے شوق مر جانا مجھے منظور ہے، اے ہوائے شوق مر جانا مجھے منظور ہے، گر نبی کے شہر میں مدفن میرا مستور ہے، گر نبی کے شہر میں مدفن میرا مستور ہے، اے ہوائے شوق مر جانا مجھے منظور ہے، گر نبی کے شہر میں مدفن میرا مستور ہے. اور نعت شریف کا آخری شعر بہت ہی زبردست ماشاءاللہ. ماجرائے پیش آئے بردر کوئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ماجرائے پیش آئے بردر کوئے حبیب، جان لبوں پر ہو نگاہیں ہو مگر سوئے حبیب، جان لبوں پر ہو نگاہیں ہو مگر سوئے حبیب، ماجرائے پیش آئے بردر کوئے حبیب، جان لبوں پر ہو نگاہیں ہو مگر سوئے حبیب. یہ مجموعہ ملفوظات جس کا نام خزائن معرفت و محبت ہے، حضرت والا سیدی حسندی محبی و محبوبی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات پر مشتمل ہے، اور ان کے مرتب اور جامع جو ہمارے درمیان الحمدللہ رونق افروز ہیں، سیدی حسندی محبی و محبوبی مرفقی و مصلحی مربی محسنی حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم ہیں. اخلاقیات، مندرجہ ذیل ملفوظات کو فیروز میمن صاحب نے کیسٹ سے نقل کیا اور احقر نے مرتب کیا. سید عشرت جمیل میر اف اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک. ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آ رہا ہے پورے خاندان کا سب سے برا آدمی ہے. یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں، یہ بھی دیکھو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا مضمون عطا فرما رہے ہیں. دنیاوی بارش کا تو موسم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی موسم نہیں. جب چاہے برسا دیں. اس وقت اس کا حکم بتا رہا ہوں کہ اگر دل میں بیوی کی محبت نہ ہو تب بھی محبت کا اظہار کرو, جس کی آپ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دلیل بھی مل جائے گی. تو اس شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ, یہ جو شخص آ رہا ہے یہ اپنے خاندان کا بدترین انسان ہے, اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. مگر جب وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیے آئیے, یعنی شاباشی دی کہ آؤ بھائی آؤ بیٹھو, ان کو کچھ کھلاؤ پلاؤ. آپ اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئے. جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ ابھی تو آپ فرما رہے تھے کہ یہ اپنے خاندان اور قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے, لیکن آپ نے تو ایسا استقبال فرمایا اور خوب اکرام فرمایا, یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ مدارات کے لیے پیدا کیا گیا ہوں, اور مدارات سکھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤں. بعثت بمدارات الناس, میں مبعوث کیا گیا ہوں اچھے اخلاق سے پیش آنے کے لیے. اب اس میں کیا فائدہ ہے کہ دل تو نہیں چاہتا مگر زبان سے کہتا ہے کہ آئیے آئیے بیٹھیے. اس میں دو فائدے ہیں. نمبر ایک یہ کہ آپ اس کے شر سے بچے رہیں گے, آپ کے دشمن نہیں بڑھیں گے, وہ آپ کو ستائے گا نہیں, وہ سمجھ جائے گا کہ آپ کو اس سے بغض نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب کسی بستی سے واپس ہوتے تھے تو وہاں کے کافر روتے تھے کہ آہ یہ برکت والے لوگ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. لہذا اس طرح رہو کہ کافر بھی آپ کی جدائی سے روئیں. نمبر دو, دوسرا فائدہ یہ کہ وہ اسلام سے اور ہدایت سے قریب ہو جائے گا. جب آپ دین کی کوئی بات بتائیں گے تو سن لے گا, لیکن اگر آپ نے اس کو کہا کہ نالائق الو کہیں کا بدتمیز تو خاندان کا سب سے برا آدمی, تو خاندان کا سب سے برا آدمی ہے, تو کبھی ہدایت قبول کرے گا؟ بعض لوگ داڑھی منڈانے والے کو برا بھلا کہتے ہیں, کیا کہوں, ساری زندگی کے لیے اس کو داڑھی سے محروم کر دیتے ہیں. ایسے عالم کی زندگی بھی سنت کے خلاف ہے. حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے اخلاق. ایک ہندو پنڈت کا لڑکا چھت سے گر گیا. میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ ہسپتال میں اس کو دیکھنے گئے اور فرمایا کہ کافر کی عیادت بھی سنت ہے, کیونکہ اس سے وہ اسلام سے قریب ہو جائیں گے. کہ مولوی صاحب کو دیکھو, ہم جیسے کافر کے بچے کو دیکھنے آئے ہیں. ہمارے بڑے بزرگ اخلاق کی بلندیوں کے مینارے تھے. سب سے بڑی چیز اصلاح اخلاق ہے. کامل ایمان والا کون ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. جبکہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ جو زیادہ عبادت کرتا ہے, زیادہ حج اور عمرہ کرتا ہے, زیادہ تسبیح وظیفے پڑھتا ہے, اس کا ایمان کامل ہے. مگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس کا ایمان سب سے زیادہ اعلیٰ اور اکمل ہوتا ہے. اعلیٰ اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے کم گھرانے ہیں جو سکون سے رہتے ہیں, ورنہ کہیں شوہر کی طرف سے زیادتی ہے تو کہیں بیگم کی طرف سے زیادتی ہے. جو شوہر کو بیگم نہیں رکھتی, اس کا نام تو بیگم ہے مگر اپنے شوہر کو بیگم رکھنا نہیں جانتی. اس لیے آج آپ جو کچھ سنیں وہ اپنے بیٹوں بیٹیوں اور بیویوں کو بھی سنائیں. عورتوں پر شوہر کے حقوق. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور حصہ نمبر 4 میں شوہر کے ساتھ نباہ کرنے کا طریقہ میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات تحریر فرمائے ہیں کہ عورتوں کو شوہر کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے. اگر بیویاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کریں تو شوہر ان پر مہربان ہو جائے گا. ان ارشادات کو بار بار اپنے گھروں میں بھی سنائیے. انشاءاللہ تعالی ان کی برکت سے میاں بیوی میں نہایت ہی محبت اور الفت کا تعلق قائم ہو جائے گا. اور احقر کے 3 موائز ہیں, خوشگوار ازدواجی زندگی, حقوق النساء اور حقوق الرجال. ان کو بھی پڑھیے. لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ سے محبت کرے, اکرام سے رہے, شرارت نہ کرے, تو خوشگوار ازدواجی زندگی اور حقوق النساء پڑھیے. اور اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی اپنے شوہر کے حقوق صحیح ادا کرے تو اس کو حقوق الرجال پڑھائیے۔ شوہر اور بیوی میں مساوات کا مسئلہ کم عقلی کی دلیل ہے۔ شوہر اور بیوی میں مساوات کا مسئلہ کم عقلی کی دلیل ہے۔
مساوات معنی برابری۔
آج کل عورتوں میں مساوات کا مسئلہ چل رہا ہے کہ ہم شوہر سے کم نہیں ہیں۔ آپ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ ارشاد ہے کہ خدا کے سوا اگر کسی اور کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یہ مساوات ہے؟ اگر مرد اپنی بیوی کو حکم دے کہ ایک پہاڑ کے پتھر کو اٹھا کر دوسرے پہاڑ پر لے جائے اور دوسرے پہاڑ کے پتھر کو تیسرے پہاڑ پر لے جائے تو اس کو یہی کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی بیوی وہ ہے کہ جب اس کا میاں اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب کچھ کہے تو اس کا کہا مان لے، اور اپنے جان اور مال میں شوہر کے خلاف ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اس کو ناگواری ہو۔ بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور نفل نماز بھی نہ پڑھے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی ضرورت پیش آ جائے۔ اب بتائیں یہ مساوات ہے؟ بیوی شوہر کے برابر ہے؟ یہ تکبر ہے اور اس کی وجہ کم عقلی ہے۔ بہشتی زیور میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی کام شوہر کے مزاج کے خلاف نہ کرو، شوہر اگر دن کو رات بتلا دے تو تم دن کو رات کہنے لگو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بہشتی زیور کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، یعنی اس کی انتہائی فرما برداری کرو۔ سسرال سے
ہے کہ عورتیں جو ہیں انگریزوں کی نقل میں اپنے شوہر کا نام لیتی ہیں۔ حضرت والا نے فرمایا جیسے کسی کا نام عابد ہے تو یہ کہیں گے عابد آئے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ اور اس کے یعنی ادب کے خلاف ہے کہ شوہر کا نام برابری سے دے، بلکہ کچھ صاحب لگا دے یا شوہر کہہ دے بچے والے اس کے کیا فنا کے ابا آئے ہیں یا کچھ ہو، لیکن اس طرح نام لے کے پکارنا کہ عابد ادھر آؤ یا فلاں ادھر آؤ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا قاعدہ جو غیر اسلامی ہے وہ یہ ہے کہ انگریزوں کا قاعدہ ہے کہ جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو شوہر اپنے نام کے آگے شوہر کا نام لکھتے ہیں، یعنی اس کے وہ کرنے کے لیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ لیکن عربی قاعدہ یہ ہے کہ کنیت نہیں بدلتی، وہاں اس باپی کا نام لکھا جائے گا۔ یہ جو آج کل قاعدہ ہے کہ سامنے شوہر کا سامنے نام لگا دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ انگریزوں کا طریقہ ہے۔ یا یوں کر دے کہ اہلیاں فنا اگر نام نہیں لکھتی، یہ کر دے کہ اپنا نام لکھ کے لکھ دے اہلیہ فنا فلاں صاحب، حالی نام بھی نہ لکھے، اکرام سے نام لینا چاہیے، شوہر کا ادب ہے۔ آج تو معاملہ ہی دوسرا ہے، شوہر صاحب خود جو ہے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، حضرت والا فرماتے تھے کہ وہ پیچھے بچے کو سما دیا اس کی گود میں، شوہر صاحب دو دو بچے لے کے ایک ہاتھ پکڑے ہوئے ایک گود میں، اور بیوی صاحب وہ ٹوکری لیے ہوئے اور بیگ لیے ہوئے آگے آگے چل رہی ہیں اور براہ راست بات کر رہی ہیں مردوں سے دکانداروں سے، کیونکہ حرام ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ تو عورتیں بازار نہ جائیں، لیکن اگر جائیں تو پردے سے جائیں اور شوہر بات کریں، دکاندار سے کوئی چیز دکھانی ہو دکان سے لے کے شوہر اس کو بیوی کو دکھا دے، اور جو چیز پسند آ جائے وہ لے۔ اس عورت کو یہ نہیں کہ وہ جا کے براہ راست کرنے لگے، دکاندار سے بات کرنے لگے، اتنی احتیاط ہمارے بزرگوں نے کی ہے، کسی سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے.
سسرال سے نباہ کرنے کا طریقہ. حضرت حکیم الامت لکھتے ہیں کہ جب تک ساس سسر زندہ ہیں بہو کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت اور تابع داری کو فرض سمجھے اور اس میں اپنی عزت سمجھے. ساس نندوں سے الگ ہو کر رہنے کی ہرگز فکر نہ کرے کہ ساس نندوں سے بگاڑ ہونے کی یہی جڑ ہے. خود سوچو کہ بچے کو ماں باپ نے پال پوس کر جوان کیا, اب جہاں میاں جوان ہوئے بیوی صاحبہ آتے ہی بوڑھے ماں باپ سے اس کو الگ کرنے کی سازش شروع کر دیتی ہیں. حالانکہ ماں باپ اس امید پر شادی کرتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں, بہو آئے گی تو ہمیں ایک گلاس پانی دے گی, کچھ پکا کر کھلائے گی, لیکن وہاں معاملہ الٹا ہوتا ہے. جب بہو آئی تو ڈولے سے اترتے ہی یہ فکر کرنے لگی کہ میاں آج ہی ماں باپ کو چھوڑ دے. پھر جب ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھڑا رہی ہے تو فساد شروع ہو جاتا ہے, اور پھر بہو شکایت کرتی ہے کہ ساس بڑی ظالم ہے. ذرا خود بھی تو سوچو کہ تمہاری بھی کوئی زیادتی ہے یا نہیں. جب تمہارا بیٹا جوان ہوگا تمہاری بہو آئے گی اور تمہارے بیٹے کو تمہارا مخالف بنائے گی, تب پتہ چلے گا. لہذا آج اپنے بڑوں کا ادب کر لو, کل ہماری بیویاں بھی ساس بنیں گی. کل ہماری بیویاں بھی ساس بنیں گی یا نہیں, پھر جتنا ادب اپنے ساس سسر کا کرے گی اتنا ہی ادب اللہ تعالیٰ ان کی بہو سے کرائے گا. یہ بات حدیث سے ثابت ہے, اور راوی بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جو اپنے بڑے بوڑھوں کی عزت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹوں سے اس کو عزت دلائیں گے. جو جوانی میں اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے جب یہ جوان بڈھا ہوگا اور اس کے چھوٹے جوان ہوں گے تو وہ اس کا ادب کریں گے, کیونکہ اس نے اپنے بڑوں کا ادب کیا تھا.
یعنی تو عام میں جو آج کل کا طریقہ ہو گیا ہے, جو خصوصاً جو یہ کالج کی پڑھی بھی ہیں اور انگریزی تعلیم یافتہ ہیں یا شوہر بھی جن کے دین سے واسطہ نہیں, تو ان کا طریقہ یہی ہے کہ وہ آتی کے ساتھ ہی بغیر کسی وجہ کی, نہ ساس اسے ستا رہی ہے نہ سسر اسے کچھ برا بھلا کہہ رہا ہے, پہلی کوشش یہ کرنے لگتی ہیں کہ الگ ہو کے الگ مکان لیں الگ. یہ ٹھیک نہیں ہے, جب تک کہ حالات صحیح ہیں اور کوئی بات ایسی اختلاف کی نہیں ہے تو اس وقت تک نباہ کرنا چاہیے. تھوڑی بہت اگر وہ ہو جائے اس کو نظر انداز کر دیں, اپنے بڑے کبھی ڈانٹ بھی دیتے ہیں اس کو کر دیں. لیکن ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی متقی پرہیزگار عورت ہے اور رعایت رکھتی ہے, بلکہ بعض اس کی ساسوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ بلا وجہ تنگ کرتی ہیں, تو اس کے لیے علماء سے پوچھو. اس کے لیے پھر یہ مسئلہ بھی ہے کہ پھر اگر نباہ اس کے ساتھ نہیں ہو رہا اور اس کو بہت زیادہ ستایا جا رہا ہے حقیقتاً, تو پھر اس الگ مکان اس کو دیا جانا چاہیے. کپڑا, مکان اور کھانا یہ اس کا حق ہے. یہ مسئلہ بتاتا نہیں, ورنہ عورتیں کھانا پکانا ہی چھوڑ دیں. اس کا شرعی حق ہے کہ اس کو دیا جائے, لیکن اگر کوئی گھر میں ایسی پریشانی آتی ہے تو پہلے تو شوہر کے ذمے ہے کہ تحقیق کرے کہ بات صحیح کہہ رہی ہے کہ غلط کہہ رہی ہے. اس میں وہ ہے تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ گزارا نہیں ہو سکتا تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ پھر مکان الگ کر دیا جائے. لیکن معمولی باتوں پہ یا بلا وجہ آتی کے ساتھ ہی شوہر کو ماں باپ کے خلاف کرنا نہایت جہالت کی اور فساد کی جڑ ہے, اسی سے فساد پیدا ہوتا ہے. اس لیے آپس میں محبت سے رہیں, ماں باپ کی جیسے خدمت کرتی ہیں, اگر بھی ساس کا اس کا مزاج بھی خراب ہے خدمت کرے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے مزاج بھی بدل جاتی ہے, جب خوب ان کا ادب ابھیاس کرے گی. لیکن اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے تو شریعت نے حدیث کی گنجائش رکھی, اپنے علماء سے پوچھو اور اس میں استفسا کرو. علیحدہ اگر گزارا نہیں ہو سکتا, ہر وقت کا ذہنی دباؤ ہو یا ہر وہ ستانا ہو, کبھی نن ستا رہی ہے کبھی وہ ستا رہی ہے, ان کا مقصد ہی وہ ہے، تب پھر الگ مکان لینے کی بھی وہ ہے، لیکن شوہر کے ذمہ ہے کہ اس کے پہلے تحقیق کرے کہاں تک اصلیت ہے، کیونکہ ان قید کن عظیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کی قید کے لیے تو فرمایا مکر کے لیے کہ ان قید شیطانی قرآن ضعیفہ، شیطان کا مکر تو بہت ہی ضعیف اور لچر کمزور ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے کیا فرمایا عورتوں کے لیے ان قید کن عظیم، ان کا قید اور مکر جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، عظیم ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ عظیم فرما رہے ہیں وہ لیکن ہر ایک کو ایسا نہیں، اللہ والی عورتیں بھی ہیں، اللہ والی ہیں ماشاء اللہ، شریعت پہ چلنے والی بھی ہیں، اکثر ان میں دین آ جاتا ہے، ایک عورت میں دین آ جائے پورے خاندان بدل جاتا ہے، پورا خاندان بدل جاتا ہے. حضرت والا فرماتے تھے کہ پیر کی بات کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا بیوی کی بات کا ہوتا ہے. وہ اگر کہہ دے کہ میاں اس جو شوہر وہ کرتا ہے اس سے محبت، شوہر سے کہہ دے کہ میاں بغیر تمہارے منہ پہ یہ بغیر داڑھی والا چہرہ مجھے اچھا نہیں لگتا، داڑھی رکھ لو تو آسانی سے رکھ لے گا. اور فرماتے کہ پیر صاحب کتنا کہتے رہتے ہیں وہ اس میں اثر ذرا دیر میں ہوتا ہے اور بیوی کا جلدی اثر ہو جاتا ہے. تو ایک عورت بدل جاتی ہے تو پورا خاندان بدل جاتا ہے، اس کے بچے بھی صحیح تربیت پائیں گے، اس کے شوہر بھی صحیح اس پہ رہے گا وہ، اور دوسروں پہ بھی اس کا اثر پڑے گا، خاندان پہ پورے پہ اثر پڑتا ہے. شروع شروع میں مخالفت ہوتی ہے بات الگ ہے، لیکن آخر میں پھر انہیں کی اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرماتے ہیں، اسی کی سب مانتے ہیں. اس لیے عورتوں کا مدین ہونا بہت ضروری ہے، ان کو کسی اللہ والے سے کے پاس لے جانا، اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ان کو بھی مجلس میں لانا. سال نے لکھا ہے کہ وہ مانوس ہوں گے اس سے اور وہ دین سے قریب ہوں گے. فرمایا کہ ہم سے یہ نہیں کہیں گے تم پینٹ کوٹ نہ پہنو یا تم یہ نہ کرو داڑھی رکھو یا انگریزی بال نہ رکھو، لیکن وہ ہم سے مانوس ہوں گے، ہم ان سے مانوس ہوں گے، اور ان کے مانوس ہونے سے وہ دین کے قریب ہو جائیں گے. تو کتنوں کی اصلاح ہو گئی صرف حضرت والا کی صحبت کی برکت سے. بلکہ اب تو یہ حال تھا کہ جس پہ حضرت والا کی نگاہ پڑ جاتی تھی اس کے حال ہی بدل جاتے، اس کے حال ہی بدل جاتے، صرف نگاہ پڑ گئی اور وہ کہیں سے کہیں جو کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا وہ نماز پانچ وقت کی پڑھنے لگا، داڑھی رکھ لی. ایک شخص آیا اسی خانقاہ میں اسی حضرت والا کی عدالت کے زمانے میں، اور اس نے کہا کہ حضرت والا کچھ وقت جب اپنا کسی دفتری کام سے آیا تھا وہاں، اس وقت وہ اندر ہی دفتر تھا، حضرت والا کی مجلس بھی ہوتی تھی ایک طرف، خلیل رحمان بیٹھتے تھے، تو وہ دفتری کام سے آیا تھا. تو حضرت والا اس کو بیان فرما رہے تھے کہ یہ بس میں تم سے کچھ نہیں کہتا، صرف یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ نماز پڑھو نہ روزہ رکھو، میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ نظر کی حفاظت کرنا. کیسی اس کی سمجھ میں آیا کہ تو عجیب بات ہے، فرما رہے کچھ نہ کرو نظر کی حفاظت کرنا. تو کہنے پھر سارا دین تمہیں مل جائے، حضرت نے ارشاد فرمایا سارا دین آ جائے گا تمہارے. تو اس نے کہا یہ بات تو کچھ سمجھ میں آ نہیں رہی، مگر اس نے کہا چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں، یہ تجربہ بھی محبت میں کر کے دیکھتے ہیں. خیر اس نے وہ نظر کی حفاظت شروع کر دی بہت سختی کے ساتھ، حالانکہ داڑھی بھی نہیں تھی، پینٹ پہنے ہوئے آزاد سر پہ انگریزی بات. پھر جب نظر کی حفاظت کرنے لگا خود ہی، پھر اس نے آ کے بتایا، میرے خیال یہ آیا کہ بھائی جب نظر کی حفاظت کر رہا ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، نماز تو فرض ہے، نماز شروع کر دی. پھر خیال آیا کہ جب نظر کی حفاظت کر رہا ہے عورتوں کو دیکھنے کے لیے تو یہ سب کرتا تھا، اب تو دیکھتا نہیں ہے، نہ اپنے آپ کو دکھاتا ہے، تو اس سے داڑھی رکھ لیے، داڑھی رکھ لیے، اپنے سر پر پا جانا ہو گیا، حضرت کی حفاظت نے میرا سارا کام آپ کی ارشاد کیا، صرف نظر کی حفاظت کی، جو آپ فرما رہے تھے کہ سارا دین تمہارے اندر آ جائے گا، ویسے ہی ہوا، حد سے گوئے دیدہ گوئے، بارہ دنوں کی اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے، اس لیے اہل اللہ کی بات باتیں ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، جو کوئی اگر کسی سے کہے گا حضرت نے فرمایا تھا، میں تم سے کچھ نہیں کہتا، بس نظر کی حفاظت کرو اور پورا دین تمہارے اندر آ جائے گا، یہ جو دین سے ناواقف ہیں وہ بجائے اس کی تعریف کرنے کے اعتراض کر بیٹھ جائیں گے، یہی کیا بات، جو اللہ کے راستے سے واقف نہیں ہے وہ کیا جانے کی کیا چیز ہے، اللہ کی محبت کیا چیز ہے، اور دین اصلاح نفس کیا چیز ہے، یہ تو اہل اللہ ہی جانتے ہیں، ان کے دل پر اللہ تعالیٰ وارد کرتا ہے کہ یہ کرو یہ رکھو، جیسے جس زمانے میں یہاں فسادات ہو رہے تھے، حضرت والا تو خواب خواہ میں تھے کھجرے میں، حضرت کو کیا پتا تھا کہ یہ فساد کے کیا پوریتی ہونے والی، اس زمانے میں آپس میں بہت زیادہ دو تنظیموں میں چل گئی تھی، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ آپس میں جو ہے بہت زبردست پوریتی ہوگی، حضرت کو کچھ بھی پتا نہیں، خود اچانک حضرت نے فرمایا کہ یہ جو صحابہ نے کیا فرمایا تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من القوم، تو انہوں نے کیا جواب دیا، نحن المسلمون، ہم مسلمان، یہی نعرہ لگاؤ من القوم نحن المسلمون، بارہ بارہ دفعہ، آٹھ آٹھ دفعہ، بارہ، اور پھر یہ فرماتے تھے کہ آج کل یہی بیان کرو، بدنظری کا بیان، اس وقت بدنظری کا بھی بیان نہ کرو، اس لیے کہ جب بدنظری کرنے والے ہی نہ ہوں گے تو بدنظری کون کرے گا، جن کو پہلی کا کٹ مریں گے، تو اب حضرت والا کو کچھ خبر نہیں تھی کہ شہر کی کیا حالات ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کے قلب پہ وارد کر فرماتے ہیں، اس لیے ان کی باتیں تو ہر ایک حضرت ثانی فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی بات، اپنے بزرگوں کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی، میں سوچتا ہوں کہ بھائی بہت سی باتیں تیری سمجھ میں نہیں ہیں، اسی خانے میں اس کو بھی ڈال دیں، میرا حسن ظن سے کم نہیں ہوتا، میری وہ کس مقام سے کہہ رہے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے، جب بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو اسی میں یہ بھی ڈال دیے کہ سمجھ میں نہیں ہے، ورنہ اعتراض کرے گا آپ کی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم ایسے ہیں، یہ بات غلط ہے، یہ جب معلوم ہے کہ وہ اللہ والے ہیں، صاحب نسبت ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو اس خانے میں ڈال دیا جہاں جو بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اس سے ان بزرگوں سے حسن ظن بھی رہے گا اور ذہنی پریشانی بھی نہیں ہوگی، اشکالات بھی نہیں ہوں، کیونکہ ہر بات سمجھنا کوئی ضروری تھوڑی ہے، سمجھ تو بہت سی بات، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، خیر اللہ تعالیٰ ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، سبھی ایمان رکھتی ہے اس پہ، کیوں ہے اس کو اچھے شعر پڑھا کرتے تھے کہ عقل جس کو گھیر لے لا انتہا کیوں کر ہوا، اور جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا، لا انتہا ہے، عقل تو محدود ہے، تو محدود میں غیر محدود کیسے آ سکتا ہے، تو جو اگر کہہ دے کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ کو سمجھ گیا تو پھر وہ سمجھ لو کہ وہ خدا اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھا، کچھ اور چیز ہے، کیونکہ عقل محدود میں اس کا پورا ادراک نہیں کر سکتا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مخلوقات میں غور کرو اللہ کی ذات میں، کیونکہ تم اس کی احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کی ذات میں غور نہیں کرو، مخلوقات میں غور کر کے پہچان لو، زمین آسمان چاند سورج یہ تو خود بخود پیدا ہو گئے، اللہ نے پیدا کیا، مخلوقات میں غور کرنے کا حکم چاہیے. اسی طرح احب اللہ کی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سے ارشادات ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے، تو اس کے اوپر اعتراض کبھی نہ کرو، کیونکہ احب اللہ پر اعتراض جو ہے اس میں سوء خاتمہ کا اندیشہ، چاہے وہ اپنا شیخ ہو چاہے کوئی غیر ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اسے شیخ کا اکرام کرو اور باقی سب کی تلخیص کرو. ایک ولی اللہ کی بھی، عام مسلمان بھی ولی ہے، اس کا عام ولایت تو اس کو ایمان کی برکت سے حاصل ہے، تو اس لیے کسی کی بھی تلخیص اور وہ نہ کرو غیبت کی، وہ جس سے اس کو ایزا پہنچے. اور خصوصاً جو خاص ولی اللہ ہے اس میں تو اعلان جنگ فرمایا، من اعظم لی ولی فقط اعظمته للحرب، حدیث قدسی ہے کہ جو جس نے میرے ولی کو ایزا پہنچائی تھی میرا اس سے اعلان جنگ ہے. علماء نے لکھا ہے اعلان جنگ کا کیا مطلب ہے، کہ وہ اسے شکست، اللہ جس سے جنگ کرے گا تو جیت سکتا ہے. فرمایا سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے، خاتمہ ہی خراب ہو جائے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرما پر خاص
ماشاءاللہ.